السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو آج ہم شروع کریں گے فقہ الافتاء سے، فتویٰ دینے کی فقہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم. اور نہ تم کہو اس کے بارے میں جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ سکو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، بہت تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز کے بارے میں حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے جب تک کہ پتہ نہ ہو قرآن و سنت کی دلیل سے، اور اسی طرح کسی چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ نے حرام نہ کی ہو. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یہ کھانا حرام ہے حالانکہ وہ اللہ نے حرام نہیں کیا، تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ گھڑنا. تو جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منسوب کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں، وہ اس طریقے سے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم.
وقال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اور اللہ تعالی نے فرمایا: تو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. یعنی جو بات تمہیں معلوم نہیں وہ معلوم کر لو، لیکن کس سے؟ کسی جاہل سے نہیں، بلکہ علم والے سے.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
اللہ تبارک و تعالی خلق البشر وجعلهم أوعية للأعمال والأخلاق. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو اعمال اور اخلاق کے برتن بنایا، یعنی گویا ہم برتنوں کی طرح ہیں جن میں ہمارے اخلاق اور اعمال جمع ہو رہے ہیں. فمنہم وعاء للخیر، تو لوگوں میں سے کچھ خیر و بھلائی کا برتن ہے. ومنہم وعاء للشر، اور ان میں سے کچھ شر اور فساد کا برتن ہے. یعنی کچھ لوگ شر اور فساد پھیلا کے اکٹھا کر رہے ہیں اپنے لیے اپنے اعمال نامے میں، اور کچھ نیکیاں کر کے خیر جمع کر رہے ہیں. ومنہم وعاء للعلم، اور ان میں سے کچھ علم کا برتن ہے آپ کی طرح. وَمِنْهُمْ وِعَاءٌ لِلْجَهْلِ، اور ان میں سے کچھ جہالت کا برتن ہے، جن کا علم سے کوئی شغف ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی سیکھنا سکھانا ہی نہیں. وَمِنْهُمْ وِعَاءٌ لِلْحِلْمِ، اور ان میں سے کچھ حلم یعنی تحمل اور بردباری کا برتن ہے. وَمِنْهُمْ وِعَاءٌ لِلسَّفَهِ، اور ان میں سے کچھ بے وقوفی کا برتن ہے. بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو جذباتی سے کام لیتا ہے، جو بات بات پہ غصے میں آ جاتا ہے، جو شیطان کا اعلی کار ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ وِعَاءٌ لِلْكَرَمِ، اور ان میں سے کچھ کرم نوازی کا ظرف ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ بڑی بھلائی کا سلوک کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ وِعَاءٌ لِلْبُخْلِ، اور ان میں سے کچھ لوگ بخل کا ظرف ہے. وَهَكَذَا، اور اسی طرح باقی انسان ہیں، یعنی جتنی بھی صفات ہیں. آپ میں سے کسی نے حسن اخلاق کتاب پڑھی؟ تو اس میں سے جو ہر خلق ہے، اخلاق میں سے ہر قسم جو ہے اس کا اپوزٹ بھی ہے. جیسے سخاوت ہے تو اس کا بخل ہے، جیسے نرمی ہے تو اس کا سختی ہے، اسی طرح باقی بھی جتنے اچھے اخلاق ہیں ان کا اپوزٹ بھی ہے. وَلْعِلْمُ أَعْظَمُ حِلْيَةً يَتَحَلَّى بِهَا الْإِنسَانُ واحسن زینه يتزین بها عند الله وخلقه، اور علم سب سے عظیم زیور ہے. واہ، آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں جو سب سے اعلیٰ زیور پہن رہے ہیں، جس سے انسان آراستہ ہوتا ہے. یعنی علم انسان کو سب سے زیادہ خوبصورتی دیتا ہے، کیونکہ اس کو مینر سکھاتا ہے، ادب، اخلاق، بولنے کا طریقہ، اچھی وکیبلری، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اس شخص کے طور طریقے بدل جاتے ہیں بنسبت ایک جاہل انسان کے. وہ احسن زینتا یتزین بها عند الله وخلقه، اور یہ سب سے بہترین زینت ہے، اڈورنمنٹ، جس کے ساتھ وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے نزدیک خود کو مزین کرتا ہے. یعنی علم والے اللہ تعالیٰ کو بھی خوبصورت لگتے ہیں اور بندے بھی ان کو پسند کرتے ہیں کہ فلاں بڑا پڑھا لکھا ہے. اور جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے اور اس کا علم اس کے عمل میں نظر آتا ہے تو لوگوں کو لازماً امپریس کرتا ہے. وما احسن العلم اذا تبعه العمل وظهرت آثاره على القلب والبدن فأورث الإيمان والتقوى. اور علم کیا ہی خوبصورت چیز ہے اگر اس کے پیچھے عمل بھی ہو، علم کیا ہی خوبصورت چیز ہے اگر اس کے پیچھے عمل بھی ہو. وظهرت آثاره على القلب والبدن، اور اس کے اثرات دل اور جسم پر ظاہر ہوں، کہ وہ پڑھا لکھا نظر آئے اور اس کے ظاہری اخلاق، رکھ رکھاؤ، طور طریقہ بھی علم والوں کا ہو، اور اس سے بڑھ کر اس کے دل کے اندر بھی وہ راسخ ہو. اب آپ دیکھیے کہ جس شخص کے دل میں ہوتا ہے نا، وہ اس کے ظاہر میں بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے ظاہر سے زیادہ اپنے دل کی فکر کیا کیجئے، پھر وہ علم، ایمان اور تقوی عطا کرے. یعنی انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے اس علم کی روشنی میں، ایسی چیزوں سے بچے جو اس کو نقصان دیتی ہیں. دو آنکھیں ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے فائدہ؟ انسان دیکھتا ہے تو دیکھ کر پہچانتا ہے کس چیز کو، اچھے برے کو. اسی طرح تقوی دل کی آنکھیں عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو بھی قدم اٹھاتا ہے سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے، جو بات کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اور اسی طرح اپنے وقت کا جو استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر معاملے میں وہ احتیاط سے کام لیتا ہے. وَعَلَى الْمُسْلِمِ أَن يَتَلَقَّى مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْقُبُولِ وَالْإِنْقِيَادِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. اور مسلمان پر لازم ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے اس کو وہ سمع و اطاعت، یعنی سنے اور اطاعت کرے، اور قبول اور فرما برداری کے ساتھ حاصل کرے، یعنی اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھے کہ میں اس پر عمل بھی کروں گا، میں اس بات کو قبول بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، سن لیں اور کہیں ہم کریں گے وہ جو ہماری مرضی. یہ تو پھر بنی اسرائیل والا رویہ ہو گیا نا. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. بے شک مومنوں کی بات یہی ہوتی ہے جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں.
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
وإذا ثبت الحكم عن الله ورسوله فيجب اتباعه والأخذ به كما قال سبحانه. اور جب کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس حکم کی پیروی کرنا اور اس کو لینا واجب ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جب ہمیں کوئی بات پتہ چل جاتی قرآن سے، سنت سے، تو پھر ہمارے اوپر کیا لازم ہو جاتا ہے؟ کہ ہم اس کو اپنا لیں، اختیار کر لیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ پیروی کرو کس کی؟ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، یعنی جو آپ کے ہاتھوں میں، جو قرآن ہے، سنت ہے. اور اللہ کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی ان کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں مانو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے استاد ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن عملی زندگی میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم شادی کے موقع پر کیسا لباس پہنتے ہیں؟ جو لوگ چاہتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ سچی بات کریں، جو لوگ چاہتے ہیں، جس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے ہم آدھے ننگے ہی ہو رہے ہیں اس میں۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، ہم ہر وقت لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جو تمہارے سرپرست ہیں یا لیڈرز ہیں یا جو بھی بڑے ہیں یا جن کو ہم نے بڑا بنا رکھا ہے، ان کی بات نہیں مانو، اللہ کی بات مانو۔
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون۔
وقد امر اللہ عز وجل جميع المؤمنین باتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع الاحوال والازمان کما قال سبحانہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اور اللہ عز و جل نے تمام مومنوں کو، تمام مومنوں کو، ہم سب ہیں نا ایمان والے، تو سب کو تمام حالات، ہر طرح کی سچویشن میں اور تمام زمانوں میں، ہر دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ، اور اس کی پیروی کرو، یعنی رسول اللہ کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن اور سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ
وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ او عارض ذلك فهو مستحق للعقوبة كما قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم۔ اور جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی، یعنی ان کا حکم کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور کر رہے ہیں، یا اس کے ساتھ ٹکراؤ کیا، تو وہ سزا کا حقدار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش یا کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے، یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرائیں گے تو پھر تیار رہیں کسی سزا کے لیے۔
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او يصيبهم عذاب أليم۔
وحذر سبحانه المؤمنين من القول على الله بلا علم كما قال سبحانه۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کو بغیر علم کے اللہ پر کوئی بھی بات کہنے سے ڈرایا ہے، یعنی بغیر علم کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب نہ کریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور نہ تم کہو اس کے بارے میں جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی غلط طور پر چیزوں کو حلال حرام کرتے ہو تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ سکو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔
وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، یعنی آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن اللہ سمیع علیم،
ای لا تقولوا حتی یقولا ولا تفعلوا شیئا حتی یأمر ولا تفتوا حتی یفتی، یعنی جب تک پیغمبر کوئی بات نہ کہے تم بھی نہ کہو، اپنی طرف سے نہیں بنا لو باتیں دین میں، اور جب تک وہ کسی چیز کا حکم نہ دے کچھ بھی نہ کرو، آگے مت بڑھو، پہلے ایسا نہیں کرنا شروع کر دو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ آپ نے ابھی ان کو کام بتایا نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے کچھ شروع کر دیتے ہیں تو کام خراب کرتے ہیں نا. ایسے نہیں کرنا چاہیے، انسٹرکشنز کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب تک وہ فتویٰ نہ دے تم بھی فتویٰ نہ دو، یعنی آگے بڑھ کے یہ مت بتاؤ کہ یہ ایسے کرنا چاہیے اور یہ ویسے کرنا چاہیے. وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کرنے کا معاملے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی کسی کام کو کرنے کا حکم دے یا روکنے منع کرنے میں آپ سے آگے نہ بڑھے، یعنی کسی اور کو بھی آگے نہ کہے جب تک کہ آپ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. ولا اذن ولا تصرف، اور نہ اجازت دینے میں اور نہ تصرف کرنے میں، یعنی کچھ کرنے میں. حتی یأمر ہوا وینہا ویأذن، یہاں تک کہ پیغمبر حکم دے اور وہ کسی چیز سے منع کرے اور وہ کسی چیز کی اجازت دے. وہذا باقی الی یوم القیامہ، اور ادب کا یہ معاملہ قیامت کے دن تک باقی رہے گا. فالتقدم بین یدی سنته بعد وفاته قد تقدم بین یدیه فی حیاته، پس آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت سے آگے بڑھنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں آپ سے آگے بڑھنا. تو زندگی میں آپ کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا، اور بعد میں جو آپ کی احادیث ہیں ان کو پڑھ کے یا ان سے آگے اپنی مرضی سے بات نہیں کرنی. فلا يجوز لأحد ان يفتي او يقضي في دين الله بما يخالف النصوص، ولا يجوز الاجتهاد والتقليد مع وجود النص، بس کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ فتویٰ دے یا اللہ کے دین میں کوئی ایسا فیصلہ کرے جو نص کے خلاف ہو، یعنی ٹیکسٹ کے خلاف ہو. اور قرآن و حدیث کی نص ہوتے ہوئے، نص کہتے ہیں اس کا الفاظ اور اس کا حکم ہوتے ہوئے، اجتہاد اور تقلید کرنا جائز نہیں. یہ تو وہی بات ہے جو کل میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو پھر کیا کریں، کسی اور کی پیروی نہ کریں، اپنے بڑوں کی، علماء کی، کسی کی، بلکہ کس چیز کو کریں، نص کو، کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اس کو پرائرٹی دیں. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اپنے امام کی بات مانتے ہیں، یعنی حدیثوں کو ضعیف کرنا شروع کر دیں گے یا حدیثوں کے مطلب منمانے نکالیں گے اور اپنے عالم کی بات کو اوپر ہی رکھیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تمام علماء یہی کہتے ہیں کہ جب ہماری بات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ہماری بات کو رد کر دو، دیوار پہ دے مارو، اس کو نہیں لو. ٹھیک ہے، یہ بات ہے یہاں. ولا یجوز کذلک معارضت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراؤ کرنا جائز نہیں، یعنی حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ اور پیش کر رہے ہیں. بل الواجب طاعته والانقیاد لامره، بلکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے حکم کی فرما برداری کرنا واجب ہے. والتسلیم والتلقی لما جاء به بالسمع والطاعت كما قال سبحانه، اور جو کچھ پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کو سمع اور اطاعت کے ساتھ تسلیم کرنا اور قبول کرنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، پس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو منصف یعنی جج نہ بنا لیں اس معاملے میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں، مان جائیں. یعنی جب کسی بھی اختلافی معاملے میں، اختلاف تو ہوتا ہی ہے نا لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کا، تو اختلافی معاملے میں منصف کس کو بنانا چاہیے، فیصلہ کس کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اور پھر اس فیصلے کو اگر وہ ہمارے خلاف پڑتا ہے تو اپنے دل میں برا نہ جانے.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
کسی نے لکھا ہے سوال، اگر کوئی دین سے متنفر ہو جائے اور کوئی بھی دلیل نہ سننا چاہے بلکہ الٹا چپ کرا دے، حدیث کا بھی انکار کر دے، اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ آتی ہے کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اثر تو وہی ڈالتا ہے، تو جب آپ بات بتانے لگے تو آپ خود اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میں کہنے جا رہی ہوں یہ اس کے دل پہ اثر کر جائے، اس کو سمجھ آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں مانتا، وہ کیوں نہیں کرنا چاہتا. جب لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کوئی، پھر وہ سوچنے لگتے ہیں. یعنی ان کے ضمیر کو جگائیں نہ کہ انا کو، ان کی انا نہیں جگانی، مقابلہ بازی نہیں کرنی، خیر خواہی کرنی ہے، ہمدردی اور تسلی کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے. اور اگر نہیں مانتے تو خاموشی اختیار کر لیں، بحث مباحثہ اور جدال نہیں کریں. وَيَحْرُمُ الْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے. یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ اپنے پاس سے بات گھڑ دیں اور سامنے والا سمجھے یہ قرآن و سنت کی بات ہے، تو یہ حرام ہے. فَإِنَّ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، پس حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول حلال ٹھہرائیں. وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول حرام ٹھہرائیں. فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يُفْتِيَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ يَقِينًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. تو کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ سوائے اس فتوے کے کوئی فتویٰ نہ دے جس کے بارے میں وہ یقین رکھتا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اور نہ تم کہو اس کو اس کے بارے میں جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ سکو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. وَمَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَعَلَيْهِ إِثْمُ مَنْ أَضَلَّهُمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور جو بغیر علم کے فتویٰ دے گا اس کے ذمے ان تمام لوگوں کا گناہ بھی ہوگا جن کو وہ گمراہ کرے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ اور کچھ بوجھ ان گناہوں کے بھی اٹھا لیں جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. آگاہ رہو کتنا برا ہے بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اور لوگوں کو بھٹکایا تو ان کے بھٹکنے کا الزام بھی کس کے ذمے ہوگا؟ بھٹکانے والے کے، جس نے علم کے بغیر لوگوں کو باتیں بتائیں.
لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ.
وَقَالَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ مت کہو کہ میں نے دیکھا اگر تم نے دیکھا نہ ہو، مت کہو میں نے سنا اور تم نے سنا نہ ہو، مت کہو میں جانتا ہوں اور تم جانتے نہ ہو، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی ایسے حرکتیں مت کرو ورنہ پکڑ ہوگی.
وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. استغفراللہ. جان بوجھ کے جھوٹی حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، کوئی بات کسی بندے کی ہو اور یہ نہیں کہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کہیں غلطی سے ہو گیا تو لوگوں کو واپس بتانا چاہیے کہ وہ میری غلطی تھی، لیکن جان بوجھ کے ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو نیٹ پہ غلط سلط باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے لوگ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ چیک نہ کر لیں. ٹھیک ہے. وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا تُرْفَعَ الْأَصْوَاتُ فَوْقَ صَوْتِهِ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور تعظیم کے معاملے میں سے یہ بھی ہے کہ آوازوں کو ان کی آواز سے بلند نہ کیا جائے. اگرچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں جیسے والدین ہیں تو ان کے سامنے بھی اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے، استاد کے سامنے بھی چیخنا چلانا نہیں چاہیے، اسی طرح گھر میں کوئی بزرگ ہے، دادا دادی نانا نانی، ان کے سامنے بھی بدتمیزی بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے، آپس میں بھی لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے ان کے سامنے. فَإِنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِحُبُوطِ الْآمَالِ. بس یقیناً یہ اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. فَلَا تُرْفَعُ وَلَا تُقَدَّمُ الْآرَاءُ وَالْبِدَعُ عَلَىٰ سُنَّتِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. لوگوں کی اپنی آراء اور بدعات کو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مقدم کیا جائے، نہ بلند کیا جائے، اور نہ ان احکام سے جن کو وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے زوردار آواز سے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے کے لیے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اتنی سخت بات ہے، کیونکہ یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی میں بھی شمار، بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. یہ بتائیے مجھے کہ ہم آواز بلند کیوں کرتے ہیں، زور سے کیوں بولتے ہیں؟ کوئی اس کی حکمت بتائے کہ کیوں زور سے بولتے ہیں؟ کسی دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، چپ کرو، بس کرو. یعنی اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیخ چلا کر. تو کسی کو حق نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر کوئی بات لے جائے، آواز لے جائے، یہ چیخے چلائے اور آپ کی بات پیچھے چلی جائے اور وہ اپنی بات کو منوانا چاہے. کسی مومن کی یہ شان نہیں. ٹھیک ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون.
ومن الادب مع صلى الله عليه وسلم تقديم قوله والعمل به. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور تعظیم کے معاملے میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے قول کو مقدم کیا جائے، مقدم کیا جائے یعنی ان کی بات پہلے رکھی جائے، آگے رکھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. ولا یوقف قبول ما جاء به على موافقة احد او فتواہ. اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کو قبول کرنے کو کسی کی موافقت یا اس کے فتویٰ پر موقوف نہ کیا جائے کہ فلاں کا فتویٰ ہے اس لیے میں یہ حدیث نہیں مان سکتی. ٹھیک ہے. فتوے کو پیچھے کر دیں گے اور حدیث کو آگے لے آئیں گے، یہ ہے آگے لانا ان کو. فکل ھذا من قلۃ الادب معه. یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ ہے. وہو عین الجرأۃ علی سنتہ و ہدیہ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے خلاف انتہا قسم کی جسارت ہے، انتہائی بدتمیزی کی بات ہے یہ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو اس کے بعد کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ ان کے اس معاملے میں ان کا کوئی اپنا اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ سری گمراہی میں پڑ گیا. کیا پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، قرآن کا حکم آ جائے، نبی کی سنت آ جائے، تو پھر کسی مومن مرد اور کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ پھر وہ اپنا اختیار اور اپنی مرضی استعمال کرے، پھر وہ بات ماننی ہوگی، اور جو نہیں مانے گا تو وہ گمراہ ہو گیا. ٹھیک ہے.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
ومن آداب العلم والفتوى تعلم لا أدري لما لا تعلمه. اور علم اور فتویٰ کے آداب میں سے ہے کہ آپ جو چیز نہ جانتے ہو اس کے متعلق لا ادری کہنا سیکھیں. لا ادری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا. لِأَنَّكَ اِذَا قُلْتَ لَا أَدْرِي عَلَّمُوكَ حَتَّى تَدْرِي. کیونکہ جب آپ کہیں گے لا ادری تو لوگ آپ کو علم دیں گے یہاں تک کہ آپ جاننے لگ جائیں گے. پھر لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کا جواب یہ ہے, تو آپ کو اس طرح پتہ چل جائے گا. وَإِن قُلْتَ أَدْرِي سَأَلُوكَ حَتَّى لَا تَدْرِي. اور اگر آپ کہیں گے میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, آئی نو, تو لوگ آپ سے مسائل پوچھیں گے یہاں تک کہ آپ نہیں جانتے ہوں گے, تو پھر وہ تو گمراہی میں جا پڑیں گے اور خود بھی بھٹکیں گے اوروں کو بھی بھٹکائیں گے. وَحِينَ سَأَلَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ لَمْ يَسْتَحُوا أَن يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. اور جب اللہ نے فرشتوں سے سوال پوچھا تو انہوں نے اس بات کو کہنے میں شرم محسوس نہیں کی کہ ہم نہیں جانتے. کہا تھا نا فرشتوں نے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا تو پاک ہے, جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے, بے شک تو خوب علم رکھنے والا بڑی حکمت والا ہے. فرشتوں نے کہا لا نالو, ہمیں نہیں پتا. کتنی اچھی بات ہے نا کہ جو چیز نہیں پتا انسان کہتا ہے مجھے نہیں پتا, جان چھوٹ جائے گی دیر اینڈ دین, ورنہ ایک جھوٹ بولا تو اس کو چھپانے کے لیے اور بولنا پڑے گا.
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
وما اختر المضلین للامتی. اور امت کو گمراہ کرنے والے لوگ کس قدر خطرناک ہیں. الذین یتخذون من کتاب اللہ و سنت رسولہ مادۃ للتضلیل. جو اللہ کی کتاب سے اور رسول کی سنت سے گمراہ کرنے کے لیے مواد حاصل کرتے ہیں, یعنی قرآن کی آیتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اپنے گمراہ کو نظریات کی تائید کریں اس سے. ویؤولون نصوصہ لتوافق احواء معینۃ. اور نصوص یعنی ٹیکسٹ کی تعویل کرتے ہیں تاکہ وہ مخصوص خواہشات کے موافق ہو جائیں, یعنی آیات کا ایسا مطلب بتاتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو. وَيَشْتَرُونَ بِهَذَا كُلِّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور اس سب کے ذریعے سے وہ دنیا کی تھوڑی قیمت کو خریدتے ہیں. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُنْسَبُونَ إِلَى الدِّينِ ظُلْمًا. اور یہی لوگ ہیں جو دین کی طرف ظلمًا منسوب کیے جاتے ہیں, یعنی ان کو دیندار کہنا بھی ظلم ہے. يَحْتَرِفُونَ الدِّينَ. وہ دین کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں, یعنی ان کو عالم اور مفتی بھی نہیں کہنا چاہیے. وَيُسَخِّرُونَهُ فِي تَلْبِيَةِ الْأَهْوَاءِ. اور اس کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ مِنْ أَجْلِ حُطَامٍ يَأْخُذُونَهُ. اور دنیا کے فانی یعنی گھٹیا سامان کو حاصل کرنے کی خاطر وہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. یفعلون ھذا. وہ ایسا کرتے ہیں. ویحسبون انہم مسلمون. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے مسلمان ہیں. وان منہم لفریقا یلبون السنتہم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون. اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت سمجھو, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں, یعنی کہ وہ جس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے حالانکہ ان کو پتا نہیں ہوتا. تو یہ بہت ڈرانے والی بات ہے.
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
اسی لیے آپ کے جتنے بھی علماء ہیں یا جو مفتیان ہیں وہ کوئی بھی بات کہنے کے بعد کہتے ہیں واللہ عالم, کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہماری تو ایک سمجھ جتنی تھی اتنا بتا دیا گیا.
بالکل.
حرم میں ایک خاتون کو میں نے دیکھا, وہ سات نماز پڑھ رہی تھی, تو فرائض ہو رہے تھے, جماعت ہو رہی تھی, وہ اپنی پڑھے جا رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ سنتیں پڑھ رہی ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جب فرض ہو جائے تو کرنا چاہیے. اچھا جب ہو گیا تو میں نے ان کو بتائی یہ بات, کہ تو انہوں نے کہا کہ لیکن ہم تو اپنی نماز ہی پڑھتے ہیں نا, ہم تو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا کیا مطلب امام کے پیچھے نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے جو امام ہیں نا, انہوں نے بتایا ہے کہ مردوں کے پیچھے, امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے عورتیں. اللہ اکبر. میں نے اس سے کہا تو پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ یہاں تو آپ آئی اسی لیے نا کہ آپ جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں. اور وہ ہے کہنے لگی نہیں, ہم تو اللہ کے گھر آئے, ہم تو بس اللہ کے گھر نماز پڑھنے آئے, لیکن ہمارے امام نے کہا ہے کہ مردوں کے پیچھے عورت کی نماز نہیں ہوتی, اس لیے نماز نہیں پڑھنی. اور وہ اتنی اسٹرکٹ ہو گئی اس بات کے اوپر, جیسے ہوتا ہے نا مائنڈ کرنا سا کہ آپ نے نہیں, ہمارے جو امام ہے بس وہی صحیح بات کرتے ہیں. ان کا اللہ اکبر, یہ کس کے ساتھ آ گئی, کس گروپ کے ساتھ آ گئی, اور کس
نے کیا سکھا دیا؟ حالانکہ شروع سے ہی مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں خواتین جماعت سے نماز پڑھتی ہیں. آپ نے صحیح بخاری میں پڑھی ہے نا حدیثیں.
تو اس لیے استاذہ جی یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ حج عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ سیکھ کے جانی چاہیے.
جی ہاں, اور گھر میں نہیں ہوتی, اپنے ملک میں نہیں ہوتی وہ عبادت, وہ وہیں ہوتی ہے, تو وہ بار بار بھی نہیں جا سکتے, اس لیے پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. وَهَذِهِ آفَةٌ لَا يَخْتَصُّ بِهَا طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنَّمَا تُبْتَلَى بِهَا كُلُّ أُمَّةٍ يُرَخِّصُ دِينُ اللَّهِ فِيهَا عَلَى مَن يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ حَتَّى مَا يُسَاوِي إِرْضَاءَ هَوًى مِّنَ الْأَهْوَاءِ. اور یہ وہ آفت ہے جس کے ساتھ اہل کتاب کا ہی گروہ خاص نہیں, یعنی صرف اہل کتاب نے تحریف نہیں کی تھی, بے شک اس کے ساتھ ہر وہ امت مصیبت میں ڈالی گئی ہے جو اللہ کے دین کو سستا سمجھتی ہے, معمولی چیز سمجھتی ہے, ان لوگوں پر سستا سمجھتے ہیں جو دین کی طرف منسوب ہوتے ہیں, یہاں تک کہ یہ دین ان کے نزدیک اتنا سستا ہو جاتا ہے کہ ان کی خواہشات میں سے کسی ایک خواہش کو راضی کرنے کے بھی برابر نہیں ہوتا. یعنی فتووں کو اپنی خواہشات کے مطابق موڑ لیتے ہیں, اپنی مرضی کے ساتھ جواب دیتے ہیں. وَيُفْسِدُ الْقَلْبَ حَتَّى مَا يَتَحَرَّجَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور یہ عمل دل کو خراب کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. جھوٹی حدیثیں لے آئیں گے, جھوٹی ریفرنس لے آئیں گے, کیونکہ ان کا دل خراب ہو چکا ہے نا, دل میں ایمان ہی نہیں رہا. وَهَذَا الْمَسْلَكُ كَفِيلٌ بِسُقُوطِ هَذِهِ الْخُشُبِ الْمُسَنَّدَةِ. اور یہ مسلک یا طریقہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کرینے سے رکھے ہوئے لکڑیوں کی مانند یہ منافق اللہ تینا تو عجبو کا اجسام ہوں وہی یقول تسما لقولہم. یہ جو منافق لوگ ہیں ان کا اعتبار ختم کر دیا جائے, جن کے جسم آپ کو خوش نما لگتے ہیں اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں. تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر بین کیا گیا, کیونکہ وہ اپنی چرب زبانی سے دوسروں کو گمراہ کر جاتے ہیں. وَبِسَبَبِ هَذَا الْمَسْلَكِ نَقَلَ اللَّهُ قِيَادَةَ الْبَشَرِيَّةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ. اور اسی غلط طریقے کی وجہ سے اللہ نے انسانی قیادت بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل کو دے دی. واضح, یعنی بنی اسرائیل میں یہ ساری خرابیاں آ چکی تھی, اب وہ مزید اس کام کو کرنے کے قابل نہیں رہتے, تو اللہ تعالیٰ نے عربوں میں امیوں میں ایک رسول کو چن لیا. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا, اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا, اور نہ ان کی طرف دیکھے گا, اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اشارہ ہے ان علماء سوء کی طرف کہ جو دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے دیتے تھے.
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم.
والدعوه الى الله مسؤوليه جميع الامه. اللہ کی طرف بلانا تمام امت کی ذمہ داری ہے. آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ. اما الفتاوى في الاحکام والمسائل فهي مسؤوليه العلماء. لیکن احکام اور مسائل میں فتویٰ دینا علماء کی ذمہ داری ہے. اس بات کو واضح سمجھ لیجئے. لوگ آپ سے کہیں گے آپ کوئی مفتی ہیں، آپ کوئی عالم ہیں، تو پھر آپ کیوں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ کی طرف کوئی بھی بلا سکتا ہے تھوڑے علم کے ساتھ بھی. فتویٰ دینے کے لیے آپ کو پھر اور زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. واضح؟ تو آپ لوگوں کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ ہم مفتی نہیں ہیں. آپ فتووں کے لیے وہ مفتیوں کے پاس جائیں، ہم آپ کو دین کا، قرآن کا سمپل پیغام پہنچا رہے ہیں. فمن علم حکما افتا بہ، تو جو کوئی کسی حکم کو جانتا ہو وہ اس کا فتویٰ دے سکتا ہے. مثلا اگر کوئی پوچھے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے اور آپ نے پڑھا ہوا ہے کہاں تک باندھتے، تو آپ دوسرے کو بتا سکتے. ومن جہلہ دل المستفتی علی العلماء الذین اختصہم اللہ بمزید من العلم والفقہ والفهم والحفظ وجعلهم اوانی لعلمه واحکام دینه یتعلمونها ویعملون بها ویعلمونها الناس. اور جس کسی کو وہ مسئلہ نہ آتا ہو وہ فتویٰ طلب کرنے والے کو علماء کا راستہ بتا دے کہ آپ یہ نمبر لیں، فلاں مولوی صاحب، فلاں مفتی صاحب ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں، میں تو نہیں جانتی، کسی اور سے پوچھ لیں. وہ علماء جن کو اللہ نے مزید علم اور فقہ کے ساتھ خاص فرمایا اور فہم اور حفظ کے ساتھ، اور اللہ نے ان کو اپنے علم، اپنے دین کے لیے احکام کے برتن بنایا، وہ ان کو سیکھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں. اشارہ ہے فقہا کی طرف، فقیہ لوگوں کی طرف، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی طرف. وکان الصحابۃ یتدافعون الفتوی فیما بینہم، اور صحابہ کسی مسئلے سے متعلق فتویٰ ایک دوسرے کی طرف لوٹاتے تھے، پھیرتے تھے، اچھا تم جواب دے دو، تم دے دو، تم دے دو، تم دے دو، واپس اسی پہ پلٹ آتا جہاں سے شروع ہوتا تھا. والمفتون فیہم یعدون علی الاصابع کمعاد و علی و زید بن ثابت و ابن عباس وغیرہم رضی اللہ عنہم، اور صحابہ میں فتویٰ دینے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، جیسا کہ معاذ بن جبل، علی بن ابی طالب اور زید بن ثابت اور ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. یہ زیادہ علم والے تھے، باقی دیر سے کوئی مسلمان ہوئے، کچھ اس طرح نہیں سیکھے جس طرح انہوں نے سیکھ بھی لیا. فالفتویٰ لیست مباحۃ لکل احد، پس فتویٰ دینا ہر کسی کے لیے جائز نہیں. یاد رہے گا جی. لیکن دعوت الی اللہ میں ہر بندہ اپنے علم کے مطابق اللہ کی طرف دعوت دے سکتا ہے. کیسے؟ کچھ لوگ قرآن پڑھ کے، کچھ لوگ احادیث یاد کیے ہوتے ہیں، حدیثیں سنا کے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سا علم رکھتے ہیں، وہ ان سے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس علماء اور فقہا ہی فتویٰ دینے کے اہل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے.
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
فالعلماء والفقہا ہم اہل الفتویٰ کما قال سبحانہ، پس علماء اور فقہا ہی فتویٰ دینے کے اہل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے. والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة كلها، اور اللہ کی طرف دعوت دینا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا تمام امت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، سب کی ذمہ داری. کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، کسی کو پتا نہیں اس کو بتانا چاہیے. کل بحسب علمہ و قدرتہ و بصیرتہ، سب لوگ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے، ہر شخص اپنے علم، اپنی طاقت اور اپنی بصیرت کے مطابق انجام دے گا، جتنی جس کی سمجھ. وقد قام بها اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اول یوم قبل نزول الاحکام والعبادات اور صحابہ نے اس ذمہ داری کو پہلے دن سے ہی ادا کیا قبل اس کے کہ احکام اور عبادات نازل ہوں. کما قال سبحانہ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اور جو کوئی میری پیروی کرے اور پاک ہے اللہ شریکوں سے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یعنی میں بھی بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں اور جو میری پیروی کرے وہ بھی بصیرت کے ساتھ بلائیں.
قل هذه سبيلي ادعو الی اللہ علی بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.